أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری باب ہادی عشر کی مقدماتی بحث میں تھی. تقریباً جو ضرورت تھی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، مقدماتی باتیں جن کی ضرورت تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکی ہیں. فقط ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اصل کتاب میں وارد ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قدیم الایام میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی تشیع کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مکتب تشیع کے عقائد معتزلہ کے عقائد سے متاثر ہیں. یہ شبہ اس لیے، یہ اعتراض اس لیے اٹھایا گیا چونکہ مکتب تشیع اور مکتب اعتزال یعنی معتزلہ یہ اصل عقل گرائی میں مشترک ہیں. خود عقل گرائی میں، ریشنلزم عقل گرائی میں مشترک ہیں، اگرچہ کیفیت میں فرق ہے. اس کی تھوڑی بہت وضاحت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ عقل کو اہمیت دیتے ہیں اس اعتبار میں دونوں مشترک ہیں. لہذا وہ مسائل کہ جو عقل کے ذریعے قابل اس بات ہیں، تو طبیعی بات ہے کہ نتائج میں یکسان ہوں گے. مثلا جب ایک ہی راستے پر چلنا ہے دونوں نے، تو نتیجے میں ایک ہی مقصد پہنچیں گے یا نہیں؟ ایک ہی مقصد پہنچیں گے. مثلا اگر آپ دو دوست ایک ہی راستے پر چل رہے ہوں جو حرم کی طرف جا رہا ہو، تو یہ دونوں دوست حرم ہی پہنچیں گے، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں پہنچیں گے. یا درمیان میں ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرم پہنچ جائیں، آپ کا دوست کہیں اور پہنچ جائے. ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، ایک ہی گلی سے نکل رہے ہیں. چونکہ مکتب اعتزال اور مکتب تشیع عقل کو اہمیت دینے میں مشترک تھے، تو بعض مسائل میں ان کے نتیجے ایک جیسے نکلے. مثلا معتزلہ حسن و قبح عقلی کا قائل ہے، تشیع بھی قائل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے ساتھ مربوط ہے. چونکہ یہ دونوں عقل گرا ہے، پر نتیجہ بھی ایک ہے. عادل کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ مومن کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا اور ظالم کے اوپر مہربانی نہیں کر سکتا. یہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے، ایک معتزلہ کا بھی یہ نظریہ. کیوں؟ کیونکہ یہ عقلی مسئلہ ہے. عقل کے ذریعے اگر آؤ گے، عقل کے راستے پر چل کے آؤ گے، تو نتیجہ وہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ عقل کے راستے پر چلیں معتزلہ کوئی اور نتیجہ لیں اور تشیع کوئی اور نتیجہ لیں. بہرحال چونکہ یہ عقل گرائی کے اندر، عقل کو اہمیت دینے کے اندر یہ دو مکتب مشترک تھے، بعض نتائج جب مشترک نظر آئے تو دشمنان تشیع نے یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ مکتب تشیع نے اپنے عقائد معتزلہ سے لیے ہیں. اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ معتزلہ کو سپورٹ حاصل تھی حکومت کی، لہذا ان کا کلام ایک مرتبہ اوج پر گیا، تمام زبانوں پر آیا، تمام فکروں تک پہنچا، لیکن مکتب تشیع چونکہ ضعف میں موجود تھا، وہ اپنی بات اس طریقے سے پوری دنیا میں پہنچا نہیں سکا. لیکن جب مکتب تشیع کو پھیلنے کا موقع ملا آل بویا کی حکومت میں، متعدد کتابیں جو ہیں وہ وجود میں آئی اور متعدد متکلمین نے آ کر مکتب تشیع کا دفاع شروع کیا، تو اب یہ افکار تشیع تمام جہان تک جب پہنچنا شروع ہوئے، اب معتزلہ کا کلام تو پہلے پہنچ چکا تھا، اب جب تشیع کا کلام ان تک پہنچا تو اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ تو معتزلہ سے لیا گیا ہے. ہے یا ایسا نہیں ہے؟ جب ایک چیز آپ تک پہنچی ہوئی ہو، پھر ایک دوسری چیز پہنچے جو اسی جیسی ہو، تو فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے بابا یہ تو اسی سے لیا گیا ہے. تو لہذا یہ تہمت لگانے لگے. بعضوں نے غرض کی وجہ سے تہمت لگائی, چونکہ تشیع کو بدنام کرنا چاہتے تھے, لہذا وہ موارد کٹھے کیے جہاں پر یہ دونوں مشترک ہیں, اور آ کر کہا کہ دیکھیں ان موارد میں تشیع نے معتزلہ کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے. اور بعضوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ باتیں کی ہیں, دشمن نہیں تھے, لا علم جاہل تھے, لہذا یہ والی بات کی انہوں نے آ کر. یہ شبہ چونکہ, اعتراض چونکہ بہت ہی زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, اس وجہ سے میں نے چاہا کہ مختصر سا آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیں اور اصل متن میں وارد کریں. اصل اعتراض واضح ہوا کہ اور یہ اعتراض کیوں ذکر کیا گیا آپ کی خدمت میں ذکر ہوا. جواب اس کا یہ ہے کہ نہ, مکتب تشیع مکتب معتزلہ سے نکلا ہوا نہیں ہے عقائد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چند دلیلیں موجود ہیں, ہم آپ کو دلیلیں ذکر کرتے ہیں. پہلی مہم ترین دلیل تو یہ ہے کہ مکتب تشیع پیروکار ہے امام علی علیہ السلام کا, اور مکتب تشیع صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے, اور جو عقائد اس وقت بھی مکتب تشیع کے ہیں, چاہے وہ توحید کے مسائل میں سے ہوں, چاہے وہ معاد کے مسائل میں سے ہوں, چاہے وہ عدل الہی سے مربوط مسائل میں سے ہوں, چاہے وہ جہان کے بارے میں مسائل ہوں, ان سب کی جو جڑ ہے وہ مولا علی کے خطبات میں موجود ہے. مثلا اگر تشیع قائل ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے, خدا جسم نہیں ہے, مولا علی نے اپنے خطبے میں ذکر کیا, قرآن میں موجود ہے. اگر تشیع قائل ہے خدا کی صفات عین ذات ہیں, مولا علی علیہ السلام نے خطبے میں اس کو بیان کیا ہوا ہے. اگر یہ کہا تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی وحدت وحدت عددی نہیں ہے, تو مولا علی نے خطبے میں یہ کہا ہوا ہے. مکتب تشیع تاریخی اعتبار سے مقدم ہے معتزلہ کے اوپر. جو چیز مقدم ہوتی ہے وہ اثر قبول نہیں کرتی بعد میں آنے والے سے, بلکہ بعد میں آنے والا تاثیر لیتا ہے پہلے والے سے. تشیع تو تب معتزلہ سے متاثر ہونا کہ تشیع کے پاس مرجعیت علمی موجود نہ ہو, تشیع پہلے سے وجود میں نہ آئی ہو, معتزلہ کے بعد وجود میں آئی ہو, پھر آپ اعتراض کر سکتے ہو کہ مکتب تشیع جب وجود میں آئی تو مکتب معتزلہ موجود تھا اور عقائد انہوں نے ان سے حاصل کیے ہیں. مکتب تشیع کے پاس جب معصوم کی شکل میں ایک مرجع دینی موجود ہے, وہ ہر عقیدے کو اخذ کرتا ہے اپنے امام سے, اور تاریخی اعتبار سے بھی مقدم ہے معتزلہ کے اوپر, تو پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکتب تشیع متاثر ہوا ہے مکتب معتزلہ سے؟ بس آپ ایک اس دلیل کے اعتبار سے آپ کا جو اعتراض جو دشمنان کا ہے وہ وارد نہیں ہے. دوسری جو دلیل ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ اصلاً اگر آپ شیعہ کے عقائد اور معتزلہ کے عقائد میں مقایسہ کریں تو بڑی تعداد کے اندر آپ کو ایسے عقائد ملیں گے کہ جس میں اختلاف ہے معتزلہ اور تشیع کے درمیان. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں موجود ہے کلام شیعہ کے نام سے, کہ جس کے مصنف محمد رضا کاشفی ہیں, انہوں نے تقریباً مختصر کرتے ہوئے 21 موارد ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس میں امامیہ کا نظریہ اور ہے معتزلہ کا نظریہ اور ہے. اور میں چونکہ اس بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, ان 21 موارد کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. تاریخ علم کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے, آپ کو بہت سارے موارد اور بھی مل جائیں گے کہ جس میں نظر آئے گا آپ کو کہ معتزلہ اور تشیع کے افکار آپس میں مختلف ہیں. پس ایک دلیل یہ ہے کہ مکتب تشیع مکتب معتزلہ سے متاثر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اساسی ترین عقائد کے اندر اختلاف ہے معتزلہ اور تشیع کے درمیان. ایک اور دلیل کے جو اس اعتراض کو رد کرتی ہے وہ یہ کہ اصلاً شیعہ متکلمین نے معتزلہ کی مخالفت کی ہے اور مناظرے کیے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مذہب کے جو متاثر ہو معتزلہ سے اور پھر وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہو؟ نہیں ہے. مکتب تشیع مستقل تھا, اپنے عقائد وہ معصوم سے لیتا تھا. معتزلہ سے متاثر نہیں تھا, لہذا اسی وجہ سے کتابیں ان کے خلاف لکھی گئی. مثلا علی بن اسماعیل جو کہ امام کا صحابی ہے, ابو حزیل اور نظام سے اس نے مناظرہ کیا ہے. حشام بن حکم نے الرد علی المعتزلہ نام کی کتاب لکھی ہے. حشام بن حکم امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہے. مومن طاق نے الرد علی المعتزلہ فی امامت المفضول نام کی کتاب لکھ کر معتزلہ کا رد کیا ہے. محمد بن حسن نوبختی نے الرد علی اصحاب المنزلہ بین المنزلتین والوعید اس نام کی کتاب میں معتزلہ کو رد کیا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو معتزلہ کے رد میں اور تشیع کی طرف سے لکھی گئی ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکتب تشیع مکتب اعتزال سے متاثر ہے اور اس سے اپنے عقائد انہوں نے لیے ہیں؟ بہرحال یہیں تک اکتفا کرتے ہیں اس اعتراض کے جواب میں, باقی انشاءاللہ آپ تفصیلی مطالعہ خود کریں گے. عرض کیا تھا آپ کو کہ کلام شیعہ تین ادوار سے گزرا ہے. ایک دور اس کا قرن اول سے قرن سوم تک تھا, یعنی پہلی صدی سے تیسری صدی تک. دوسرا جو دور گزرا کلام تشیع کے اوپر وہ قرن چہارم سے لے کر قرن ہفتم تک تھا, چوتھی صدی سے لے کر ساتویں صدی تک, کہ اس کے اندر عقل گرائی اور نس گرائی آپس میں مقابلے میں آئیں. بعض عقل گرا بنے, بعض نس گرا بنے, لیکن پھر بعض متکلمین نے آ کر اس کے درمیان سازگاری ایجاد کرنے کی کوشش کی. شیخ مفید جیسی شخصیت نے, شیخ طوسی جیسی شخصیت نے نس گرائی کی اچھی چیز کو لیا, عقل گرائی کو اچھی چیز کو لے کر عقائد کو منظم کیا. لیکن قرن ہفتم کے اندر آ کر کلام تشیع فلسفی ہو گیا, اور آج تک جو علم کلام لکھا جاتا ہے اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے, کتابیں تدوین ہوتی ہیں, وہ کون سے روش کے اوپر ہیں؟ کلام فلسفی والے. اور یہ بھی آپ کو تذکر دیا تھا کہ کلام فلسفی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلام شیعہ فلسفہ بن گیا تھا, بلکہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کلام کو برہانی بنایا اور کلام کے اندر فلسفی اصطلاحات سے استفادہ کیا. یعنی اگر آپ پرانی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو واجب الوجود و ممکن الوجود کی تعبیریں آپ کو نہیں ملیں گی, لیکن قرن ہفتم کے بعد تجرید الاعتقاد لکھے جانے کے بعد آپ کو جتنی کتابیں کلام میں ملیں گی اس میں واجب الوجود, ممکن الوجود, علت و معلول, اس قسم کی تعبیریں نہیں ملیں گی. اب یہ تعبیریں فلسفی ہیں. پہلی تعبیروں میں علم کلام کے اندر خدا کو یا صانع کہا جاتا تھا یا خالق کہا جاتا تھا, اور ما سوا اللہ کو مخلوق کے نام سے یاد کرتے تھے, مصنوع کے نام سے یاد کرتے تھے. لیکن جب کلام شیعہ فلسفی ہوا تو اس میں فلسفی اصطلاحات سے استفادہ کیا جانے لگا, خدا کو واجب الوجود کہا جانے لگا اور مخلوق کو ممکن الوجود کہا جانے لگا, خدا پر علت کا اطلاق ہوا اور مخلوق پر معلول کا اطلاق ہوا, اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری اصطلاحات علم کلام میں استفادہ ہونے لگی. جیسا کہ ہم باب ہادی اشر میں چونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ باب ہادی اشر علامہ ہلی نے لکھی ہے اور علامہ ہلی قرن ہفتم کے عالم دین ہیں اور خواجہ نصیر الدین توسی جنہوں نے کلام شیعہ کو فلسفی بنایا ان کے شاگرد ہیں یہ علامہ ہلی. تو لہذا باب ہادی اشر کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو جب وضاحت کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ جگہ پر فلسفی اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے. خوب ابھی آتے ہیں کتاب کی طرف. کتاب کو باب ہادی اشر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ الباب الہادی اشر یعنی گیارہواں باب. معنی کتاب کا یہ ہے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کتاب تو ایک ہے, اس عقائد کی کتاب پر گیارہواں باب کا نام کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ عقائد کی کتاب پہ عقائدی نام ہونا چاہیے لیکن اس کا نام رکھ دیا باب ہادی اشر گیارہواں باب. سوال اٹھتا ہے بابا گیارہواں باب ہے کیا؟ کیا مراد گیارہویں باب سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے دعاؤں کی اور زیارتوں کی ایک کتاب لکھی تھی. جس طریقے سے آج کل ہمارے پاس مفاتیح الجنان موجود ہے, پرانے دور میں اسی قسم کی ایک کتاب موجود تھی جس کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تدوین کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا مصباح المتحجد. یہ مجموعہ تھا دعاؤں اور زیارتوں کا. یہ کتاب مصباح المتحجد. جب علامہ ہلی کی نوبت آئی تو علامہ ہلی نے دیکھا کہ یہ کتاب تھوڑی حجم میں زیادہ ہے, اس کو خلاصہ کیا جائے, مختصر کیا جائے اس کو. تو علامہ ہلی نے اس مصباح المتحجد کو خلاصہ کیا, اس کا نام یہ رکھا منہاج السلاح فی مختصر المصباح. اس دعاؤں کے مجموعے کو جب مختصر کیا اس مختصر کا یہ نام رکھا منہاج السلاح فی مختصر المصباح. یہ جو دعاؤں کا مجموعہ کتاب تھی اس کے ٹوٹل 10 باب تھے. اب علامہ ہلی نے یہ سوچا کہ جب ایک مومن انسان, ایک عابد انسان اس کتاب کو آ کر دعا پڑھے گا, خدا کے آگے اپنی حاجات کو رکھے گا, طلب کرے گا خدا سے, خدا کی بارگاہ میں جب آئے گا تو سائل جب تک جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی معرفت نہ رکھے تو کبھی سوال نہیں کرتا. اگر میں کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہوں تو میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو معرفت رکھتا ہوں تو میں اس سے کوئی چیز طلب کر رہا ہوں. بس جب دعاؤں اور زیارتوں کے اندر ہم نے خدا کو مخاطب قرار دینا ہے تو ہمیں خدا کی معرفت تو ہو کہ خدا کسے کہتے ہیں, خدا کی ذات کو پہچانتے ہوں ہم. تو علامہ ہلی نے یہ احساس کیا کہ ایک باب اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے کہ جس میں خدا کی معرفت کو بیان کیا جائے, یعنی عقائد کی باتیں موجود ہوں. اور وہ عقائد کی بحثوں کو عنوان دے دیا الباب الہادی اشر, کیونکہ 10 ابواب میں دعاؤں اور زیارتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. اور یہ جو عقائد کی باتیں اضافہ کی انہوں نے اس کا نام رکھا الباب ہادی اشر, یعنی 11واں باب عقائد میں ہے, 10 باب دعاؤں اور زیارتوں میں اور 1 باب عقائد میں, اس آخری باب کا نام باب ہادی اشر ہے. اب چونکہ وہ 11واں باب کے عنوان میں ضبط ہوئے تھے عقائد تو اس کتاب کا نام ہی رکھ دیا گیا الباب الہادی اشر. بات واضح ہو گئی؟ اس کتاب کو باب ہادی اشر کیوں کہا گیا. خوب، یہ کتاب علامہ ہلی نے لکھی ہے. عرض کیا جیسا کہ علامہ ہلی ہمارے مکتب کے انتہائی اعلی درجے کے عالم دین ہیں، جو جامع المنقول والمعقول ہیں، یعنی فقہ کے اوپر بھی تسلط رکھتے ہیں اور مہارت رکھتے ہیں اور علوم عقلیہ کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں. متعدد کتابیں فقہ کے اندر بھی لکھی ہیں اور علوم عقلیہ کے اندر بھی لکھی ہیں. بہت زیادہ تعداد میں عقائد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اس بزرگوار نے. کشف المراد ان کی ہے، منہاج مناہج الیقین ان کی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں انہوں نے عقائد کے اندر تدوین کی ہیں. بہت بڑی شخصیت ایک، اور امام زمانہ سے بعض ملاقاتوں کے واقعات بھی ان سے ملتے ہیں. یعنی ہم با تقوی، ہم عالم، ہر دو خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ کہ جو مکتب تشیع کے اندر موجود ہے. اس کتاب کا متن علامہ ہلی نے تدوین کیا، اور اس کتاب کی شرح اور توضیح کس نے بیان کی؟ فاضل مقداد نے. کیا نام ہے ان کا؟ الشیخ المقداد بن عبداللہ السیروی الحلی الاسدی، فاضل مقداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علامہ ہلی فوت ہوئے ہیں 726 ہجری قمری کے اندر، اور فاضل مقداد 826 ہجری قمری کے اندر فوت ہوئے ہیں. 726 میں علامہ ہلی وفات پا گئے اور فاضل مقداد 826 کے اندر وفات پا گئے، اور فاضل مقداد شہید اول کے شاگردان میں سے ہیں. یہ تھا اس کتاب کے شارح اور مؤلف کا تعارف مختصر. تھوڑا سا مؤلف کا مقدمہ پڑھ لیتے ہیں، اور مطلب جو ہے وہ مقدمے میں تمام ہو، اگلے درس میں ہم اصل باس میں وارد ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ المؤلف. الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کے وجود کے ضروری ہونے پر، کون دلیل ہے؟ ممکنات کا محتاج ہونا. افتخار یعنی محتاج، چونکہ ممکنات ما سوا اللہ محتاج ہیں، یہ بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ خداوند متعال وجود رکھتا ہے. الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ، کہ جس کے واجب الوجود ہونے پر دلیل افتخار الممکنات ہیں، ممکنات کا محتاج ہونا. اب آپ نے دیکھا، عرض کیا کہ کلام فلسفی کے فضا میں یہ لکھی گئی ہے تو یہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں، واجب الوجود و ممکن الوجود و افتخار الوجود و اس قسم کا. افتخار الممکنات یعنی ممکنات کا محتاج ہونا، فقر یعنی احتیاج. جی، ممکنات محتاج ہیں خدا کی، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ممکنات کا محتاج ہونا یہ بہترین دلیل ہے خدا کے وجود پر، کہ جو واجب الوجود ہے. وَعَلَىٰ قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ اِحْكَامُ الْمَصْنُوعَاتِ، اور خدا کی قدرت پر اور اس کے علم پر بہترین دلیل کیا ہے؟ مخلوقات و مصنوعات و عالم کا محکم ہونا. آپ دیکھیں اس کائنات کی تمام اشیاء متقن ہیں اور محکم ہیں، نظام جو ان کے اندر موجود ہے وہ نظام انتہائی منظم اور محکم ہے. تو ہم جب اس بہترین نظام کو جب دیکھتے ہیں، اس کے احکام مضبوطی اور متقن ہونے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا کتنا عالم اور قادر ہے. یعنی اس نظم کو دیکھ کر انسان، اس اتقان کو دیکھتے ہوئے انسان خدا کے علم اور قدرت کا احساس کر لیتا ہے. المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات. خداوند متعال کیا ہے؟ وہ متعالی ہے، بلند ہے جسمانی چیزوں سے مشابہ کے ساتھ، اس سے بلند ہے. یعنی کوئی بھی جسمانی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا. المنزہ بجلال قدس ہی ان مناسبت الناقصات. خدا ناقص مناسبتوں سے منزہ ہے، ناقص کی مناسبات سے. مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عزیر ابن اللہ ہے یا حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، خدا منزہ ہے اس سے، خدا اس قسم کی کوئی مناسبت نہیں رکھتا کسی کے ساتھ. اگر کوئی یہ کہے کہ ملائکہ بیٹیاں ہیں خدا کی، حاشا وکاللہ، خدا منزہ ہے اس قسم کی مناسبات سے. نحمده حمدن یملأ اقطار الارض والسماوات. ہم حمد کرتے ہیں خدا کی، ایسی حمد کہ جو زمین و آسمان کو پر کر دے. ونشکره شکرا علی نعمت المتظاہرات المتواترات. ہم شکر کرتے ہیں خدا کی، اور ایسا شکر کہ جو ہر نعمت کے اوپر ہے. اور نعمتیں بھی کون سی ہیں؟ متظاہرات، چاہے وہ نعمتیں حسی ہوں، المتواترات، اور متعدد اور زیادہ نعمتوں کے اوپر، چاہے وہ مادی ہوں یا ظاہری، چاہے وہ غیر مادی ہوں یا مادی ہوں، ظاہری ہوں یا غیر ظاہری ہوں، معنوی ہوں یا غیر معنوی ہوں. وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى دَفْعِ الْبَأْسَ وَكَشْفِ الضَّرَّ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. اور ہم مدد طلب کرتے ہیں مصیبتوں کو ٹالنے پر تمام حالات میں. کشف ذرہ اور دفع البعثہ، یعنی وہی مصیبتیں دور کرنے میں اور ان کو ختم کرنے میں. والصلاة على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، صاحب الآیات والبینات. سلام و درود ختمی مرتبت پر، کہ جو کیا ہے؟ آیات اور بینات رکھتا ہے. المکمل بطریقته وشریعته سائر الکمالات. اور وہ اپنی شریعت و طریقت کے ذریعے تکمیل کرنے والا ہے باقی کمالات کو. کیونکہ ہر نبی جب اس کائنات میں آیا تو اس نے کچھ کمالات کو حاصل کیا اور امت کو کمالات تک پہنچایا. ہر ہر نبی نے ایک باب کمال کا پورا کیا، اور ختمی مرتبت میں آ کر جتنے کمال کے ابواب رہتے تھے وہ سارے کے سارے کامل کر دیے. المکمل سائر الکمالات، جتنے کمالات بچے ہوئے تھے ان کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا. وَعَلَىٰ آلِهِ الْحَادِينَ مِنَ الشُّبَهِ وَالضَّلَالَاتِ. صلوات ہے ان کی آل پر کہ جو ہدایت کرنے والے ہیں. کہاں سے ہدایت دیں کہ انسان شبہات و ضلالت میں نہ پڑے؟ یہاں سے ہدایت کرتے ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ مِنَ الزُّلَالَاتِ. زلات یا زلات، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے خداوند متعال نے رجس کو دور کیا اور ان کو زلالت سے پاک رکھا. اب وہ زلالت چاہے وہ مادی ہو، حسی ہو یا غیر حسی ہو، تمام قسم کی گندگیوں سے، زلالت سے دور رکھا. صلاتن الصلات علی نبیہ والا آلہ صلاتن تتعاقب علیہم، ایسی صلوات کے جو ہمیشہ ہے، متعاقب ہے، متعاقب رہے، تتعاقب علیہ پے در پے یعنی ہمیشہ رہے، کا تعاقب الانات جس طرح لحظے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں، ایک سیکنڈ دوسرے سیکنڈ کے بعد ہے، اس طریقے سے ہماری صلوات ہے انبیاء نبی کے اوپر بھی اور اس کی آل پر بھی. پر یہ ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد باقی آپ مطالعہ خود کریں گے. اب میں فقط یہاں پہ خارج میں آپ کو مطلب ذکر کر دیتا ہوں، عبارت کی تطبیق آپ خود کریں گے انشاءاللہ. کل جو اصل بحث ہے اس کو پڑھیں گے. اب اگلی عبارت کے اندر فاضل ابن مقداد یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جب میں نے باب ہادی عشر منہاج الصلاح کے اندر دیکھا کہ جو کہ دعاؤں اور زیارتوں کا مجموعہ تھا اور علامہ ہلی نے اس کو مختصر کیا ہوا تھا، جب اس کو میں نے دیکھا تو اس کی صفت کیا تھی کہ یہ اپنے الفاظ میں کم تو ہے لیکن علم اپنے اندر بہت زیادہ رکھتا ہے، کیونکہ مختصر تھی نا، الفاظ کم تھے لیکن علم اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کے بیان مختصر تو ہے لیکن اس کے اندر فائدہ بہت زیادہ ہے. جب میں نے اس قسم کی خصوصیت اس باب کے اندر دیکھی تو میں نے چاہا کہ میں اس کے اوپر شرح لکھوں. میں نے شرح لکھنی شروع کی لیکن زمانے کی حالات بدلنے کے ساتھ میرے اوپر مشکلات آئیں اور میں اس شرح کو مکمل نہیں کر سکا. لیکن بعض سفر کے اندر جب اہل علم سے اٹھنا بیٹھنا ہوا میرا تو انہوں نے مجھے تذکر دیا کہ جو کام آپ نے شروع کیا تھا لطفاً اس کو پورا کر دے، ادھورا نہ چھوڑے، اس کو کام اچھا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کی بات کو مان لیا اور میں اپنی اس شرح کو کہ جس کو میں نے پہلے شروع کیا تھا اس کو کامل کرنے جا رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ پھر یہاں سے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر توکل ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کتاب کا کہتے ہیں میں نے پھر نام یہ رکھا جو ہم پڑھنے، جو ہم نے پڑھنے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ شرح ہے باب ہادی عشر، نہ باب ہادی عشر. باب ہادی عشر علامہ ہلی کی ہے، ہم نے شرح ہے باب ہادی عشر پڑھنی ہے. شرح باب ہادی عشر کا پورا نام کیا ہے؟ یہ ہے النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر، یعنی وہ چیز کے جو قیامت کے دن نافع ہے، اور یہ شرح ہے باب ہادی عشر کی. لیکن اختصار کے ساتھ اس کا نام پڑ گیا شرح باب ہادی عشر، وَإِلَّا النَّافِعُ يَوْمُ الْحَشْرِ اس کا نام ہے. یہ مقدمہ تھا مصنف کا. اور اس کے بعد دو تین لائنوں میں وجہ تسمیہ بھی میں نے پڑھ دیا ہے. مثلا یہاں سے احول سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، انما سمی ھذا الباب الحادی عشر، اس باب کو گیارہواں باب کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن المصنف اختصر مصباح المتحجد، کیونکہ مصنف نے مصباح المتحجد کو خلاصہ کیا. مصباح المتحجد کس کی ہے؟ الذی وضعہ الشیخ ابو جعفر التوسی، جس کو تدوین کیا کس نے؟ شیخ ابو جعفر التوسی نے، شیخ التوسی نے، فی العبادات والادعیہ، جو کہ مجموعہ تھا عبادت اور دعاؤں کا، زیارتوں کا اور دعاؤں کا. ورتب ذلک المختصر، اور علامہ ہلی نے اس مختصر کو مرتب کیا، علی عشرت ابواب، دس بابوں پر مرتب کیا. وسماہ، اور اس کتاب کا نام رکھا مختصر کا، منہاج الصلاح فی مختصر المصباح. لیکن لما کان ذلک الکتاب فی فن العمل، جب علامہ نے یہ دیکھا کہ یہ کتاب عمل کے میدان والی ہے، والعبادات والدعاء، عبادات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، استدعى ذلك الى معرفة المعبود والمدعو، تو یہ چونکہ عبادت کے لیے ہے، دعاؤں کے لیے ہے، تو ضروری سمجھا، اس بات نے اس بات اقتضا کیا کہ معرفت معبود اور مدعو، جس کو پکارا جا رہا ہے، اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے. استدعى ذلك مجھے بنا اس چیز کا کہ یہ اس کی معرفت بھی ہو جس کو پکارا جا رہا ہے. فاضاف الیہ ھذا الباب، تو پھر اس گیارہویں باب کو اضافہ کر دیا ان دس بابوں میں، تو باب نام پڑ گیا اس کا باب ہادی عشر. انشاءاللہ کل سے ہماری اصل بات جو وہ شروع ہو جائے گی، اور آپ بھی تھوڑا دقت سے اس کو مطالعہ بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.